وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کی خبر سے شروع کریں گے, جس کی وجہ سے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم بھارت میں شہری ترمیمی بل پر جاری زبردست احتجاج, امریکہ کا پاکستان کی فوجی تربیتی پروگرام میں معاونت, اور آخر میں ملک کے شمال میں تازہ زلزلے پر بات کریں گے. لیکن آپ لوگ بھی اس پہلے موضوع پر اگر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. تو کیونکہ ہم نے سب سے پہلے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر حارث نواز کو لیا ہے اور وہ کسی اور پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں, تو ان سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیر حارث صاحب کو خوش آمدید. اچھا, بریگیڈیر حارث کو ہم لیتے ہیں. اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھارت سے سینئر تجزیہ کار قمر آغا ہیں, ان کو ہم سنیں گے. پاکستان کے بھی دفاعی تجزیہ کار سے ہم بات کریں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں روشن مغل.
متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی فوج کے درمیان گولہ باری کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دو شہری موت کا شکار اور تین پاکستانی فوجیوں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں. ایسے میں کہ جب سرحدی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں, پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے تبادلے کی وجہ سے ان علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. وادی نیلم کے ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے بتایا کہ سخت سردی کے موسم میں گولہ باری کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز وادی نیلم کے لیسوا گاؤں پر گھر کے قریب بھارتی فوج کی طرف سے داغا گیا ایک گولہ گرنے سے دو نوجوان موت کا شکار ہو گئے. لیسوا گاؤں کے راشی احسن بٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا. حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعے کے روز بھی وادی نیلم میں پوسٹ ٹو پوسٹ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا, جس کی وجہ سے بازار اور تعلیمی ادارے بند رہے. بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے کنٹرول لائن کی صورتحال کسی بھی وقت بگڑنے کے بارے میں دیے گئے بیان کے بعد وادی نیلم میں پہلی بار گولہ باری کا تبادلہ ہوا, جس میں عام شہری مارے گئے اور تین فوجیوں سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے. پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بھارتی آرمی چیف کے کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بیان کو بھارت کے اندر شہریت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف ہونے والے وسیع احتجاجی مظاہروں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے. روشن مغل, اردو یو اے, مظفر آباد.
اور ہم سب سے پہلے بھارت چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے جوائن کیا ہے. آغا صاحب, ہم جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اندر, پاکستان اور بھارت کے اندر, اندرون حالات کشیدہ ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے, لیکن لائن آف کنٹرول پر یہ جو گولہ باری شروع ہوئی ہے, اس کا آپ تجزیہ کس طرح کرتے ہیں؟
یہ کوئی پہلی بار تو گولہ باری ہوئی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لگاتار گولہ باریاں باری ہو رہی ہے. ہماری طرف کے اس طرف جو کشمیر ہے, اس میں بارڈر کے اوپر کے بہت سے گاؤں جو ہیں ان کو خالی کرنا پڑا ہے, اپنے گھروں کو شیلٹر لینا پڑا ہے کہیں دور جا کے. پھر اس کے علاوہ اسکول کالج بھی بند کرنے پڑے ہیں. یہی نہیں بلکہ ان کی فصل بھی برباد ہو گئی تھی کیونکہ وہ کھیتی کو نہیں دیکھ پائے تھے. تو لگاتار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور بارڈر کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے. اور ہم نے جب بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر انٹرنل سچویشن خراب ہوتی ہے تو بارنگ ہونے لگتی ہے. اس کے کئی وجہ ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ انفلٹریشن کی بھی کوشش کی جاتی ہے فائرنگ کے کور میں. تو یہ تو لگاتار سلسلہ چل رہا ہے. اور اس طرف کتنے مرے مجھے آج کی خبر معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف سے جب ادھر سے ہوتی ہے فائرنگ تو اس کے جواب میں ادھر سے بھی دیا جاتا ہے. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ भारत की इंटरनल सिचुएशन की वजह से ऐसा कर रहा है टेंशन डाइवर्ट करने का, मैं नहीं समझता कि ये बहुत इफेक्टिव होगा इस वक्त. अच्छा. खास तौर से इस वक्त इसलिए कि यहाँ के ऊपर NRC को लेके काफी मुजाहरे हो रहे हैं और लगातार शहरों शहरों में हो रहे हैं, और ये कश्मीर से इस तरह की गोलाबारी से मैं समझता हूँ अटेंशन डाइवर्ट भी नहीं होगी, और न गवर्नमेंट इस तरह की बात मैं समझता हूँ उसको सोचना चाहिए या करना चाहिए.
हम इस वक्त ब्रिगेडियर हामिद सईद की तरफ आते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से वाबस्ता रहे हैं. ब्रिगेडियर हामिद सईद, आप बताएं, पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो जारी की है कि भारत ने भारतीय कश्मीर में मिसाइल्स दागे हैं, रखे हैं, और लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इस सिलसिले में ये बयान तो आ गया, वीडियो भी आ गई, इनकी वीडियो मैसेज आ गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत अभी तक फराहम नहीं किया गया है कि भारत ये काम कर रहा है. आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में?
अभी आपसे आपके प्रोग्राम में शिरकत से कुछ आधा घंटा पहले मुझे चिवंडा से कॉल आई है, जहां एक शहरी ने कहा है कि मेरे पास मुकम्मल तस्वीर मौजूद हैं कि कहां कहां से भारत ने खारदार तार को काटा है जो उनकी अपनी ही लगाई हुई है. तो उसका मकसद क्या है? वो अपनी ही जो डिफेंस सिक्योरिटी के लिए तार लगाई हुई थी जो बकौल उनके ताकि दारंदाजी को रोका जाए, अब उसमें अगर उन्होंने जगह जगह से उसको काटा है तो उसके पसे पर्दा कुछ ना कुछ अजायम तो होंगे. तो हमारे असेसमेंट के मुताबिक ये वही है जिसे हम कहते हैं कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की कोई तैयारी है या कोई ऐसी चीजें हैं जो छोटा मोटा कोई एक्शन किसी जगह करके तो अपने मुल्क में जो उनके इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है उसकी तरफ से तवज्जो हटाई जाए आवाम की और उनको कौमी सलामती के नाम पे कुछ यकजहती का पैगाम दिया जाए. ये है जाहिर बात.
अच्छा कमर आगा, ये बताइए, मेरी भी ज़ाती तौर पे ISPR के अहलकारों से बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जगह जगह भारत ने जो बैरियर्स थे दोनों मुल्कों के बीच उसमें उनको काटा है. और जैसा कि ब्रिगेडियर हामिद सईद कह रहे हैं कि इस वक्त नज़र आ रहा है कि जारियत मुमकिन तौर पे भारत की तरफ से होगी. दीगर हमें ये बताएं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि भारत के जो फौजी सरबराह हैं बिपिन रावत, वो दिसंबर की आखिर में रिटायर हो रहे हैं. आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से भारत ज़्यादा जारहाना किरदार अदा कर रहा है?
यार मुझे नहीं समझ में आता इस तरह से यहाँ होता है. हमारे यहाँ की फंक्शनिंग बिल्कुल अलग किस्म की है, कोई एक्सटेंशन नहीं इस तरह की. वो बहुत मल्टी लेयर्ड होता है मामला, एक आदमी के डिसाइड करने से कुछ नहीं होता कि वो तय कर ले कि वॉर होगी या जा रही है ना हरकत होगी. तो ऐसा यहाँ पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे चेन ऑफ कमांड होती है और बहुत चीज़ें हैं उसको फॉलो करना पड़ती है. फिर ये कि हमारी सिविलियन अथॉरिटी जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है आर्मी अथॉरिटी से. आर्मी वही करेगी जब तक कोई सिविलियन डिसीजन ना हो. इस किस्म का डिसीजन मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क लेगा. हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रेशर है. उस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इकनॉमी बन गई है और दूसरे इशूज़ भी हैं यहाँ पर बने हुए. तो मैं नहीं समझता कि उसमें भारत चाहेगा कि कोई बड़ी झड़प हो या कोई इस तरह का बॉर्डर पे टेंशन लंबा चले. इस किस्म की चीज़ें नहीं हो पाएंगी. दूसरे वेदर भी ऐसा है कि जो कि किसी को फेवर नहीं करता इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए. मुझे नहीं लगता कि इस तरह से साहब के रिटायरमेंट से.
साहब ये बताइए, आपने सिविलियन क़यादत की बात की, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसने जिस तरह से BJP ने शहरियत तरमीमी बिल मुतारिफ किया है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को शहरियत दी जाएगी माँ सिवा मुसलमानों के. इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारत बहुत यकतरफा काम करने जा रहा है.
देखिए, राइट विंग शिफ्ट है भारत के अंदर. इसमें तो कोई शक और शुभा की बात ही नहीं है, और ये राइट विंग शिफ्ट के जिम्मेदार पाकिस्तान है इस मुल्क में। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। देख लीजिए इन्होंने जो इस तरह के किया है अपोजिशन, कितने स्ट्राइक, धरने, डिमोन्स्ट्रेशन हर जगह हो रहे हैं और वो बराबर चल रहे हैं, और बहुत सी स्टेट्स ने कह दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं। तो हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल अलग है, इस तरह से अगर कोई एक आदमी चाहे कुछ कर ले या बिल पास कर ले मेजोरिटी से तो उससे काम नहीं बनता है। और चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में नजर नहीं आते इस तरह से, मतलब यहाँ पे ये नहीं चल सकता। उन्हीं ने सोचा, उन्हीं ने किया, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उन्हीं ने कहा था कि हम इस तरह की चीजें करेंगे, हम सख्ती से निपटेंगे, और उन्हीं ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कर पाएंगे ये अभी मैं समझता हूँ जल्दी होगा कहना, इसलिए कि अगर इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इससे रिव्यू भी हो, या अगर सख्ती करेंगे तो मैं समझता हूँ कि और प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। ये जरा जल्दी होगा कहना, लेकिन मैं हमारे यहाँ मुल्क में इस तरह से कोई एक आदमी चाहे कुछ डिसीजन ले ले और उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। और सिविलियन रूल है, उसकी सुप्रीमेसी है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और मीडिया।
मैं इसी पे ब्रिगेडियर हामिद सईद को फिर से लाना चाहती हूँ। ब्रिगेडियर हामिद सईद, आपने देखा होगा कि मोदी सरकार और भारत की जो फौजी क़यादत है वो अब एक तरह ही की ज़बान बोल रही है, इससे आप क्या देख रहे हैं, खित्ते को क्या ख़तरा दरपेश हो सकता है?
देखिए, हमारे जो दोस्त अभी भारत में उन्होंने जवाब तो देना था भारत के मामला का, उन्होंने जिक्र कंपैरिजन शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, सवाल ये है भारत क्या कर रहा है, यही चीज जेर बहस थी। और उसमें जो उनके अजाइम हैं वो तो पहले ही बार बार सामने आ चुके हैं। अभी फरवरी को ज्यादा दूर नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ को वायलेट करके यहाँ जहाज भेजे। तो ये अब एक ही जुबान है उनकी, तो वो जुबान भी खित्ते के लिए अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऑल दी मोर रीजन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आर्मी अपने तौर पे कोई काम करेगी, हमने तो ये कहा ही नहीं, हम तो कहते हैं कि दे आर हैंड इन ग्लव। तो जो भारत सरकार चाहेगी आर्मी भी वही करेगी, एग्रीड। तो भारत सरकार क्या चाहती है, इसी को तो हम जेर बहस ला रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी है, जारहाना पॉलिसी, और उनके जो जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और उनमें ऐलान ये बातें की जाती हैं, तो उसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि भारत सरकार के जो अजायम हैं उनको बढ़ावा देने की खातिर फौज वही करेगी जो कि हुकूमत चाहती है। तो उसके इस खित्ते के लिए जो जो खतरात हैं बढ़ जाते हैं।
ब्रिगेडियर हामिद और कमर आगा, आप हमारे साथ।
सेकंड बोलना चाहूंगा।
जी जी जी, बात कीजिए।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा भारत अकेला नहीं है, अफगानिस्तान भी यही शिकायतें पाकिस्तान के लिए कर रहा है, उसको भी इस तरह की परेशानी हो रही जैसी भारत को है कि पाकिस्तान से उसके यहाँ दहशतगर्द आते हैं और वहाँ पे हालात बिगाड़ रहे हैं। इंडिया को भी यही शिकायत है, बांग्लादेश को भी यही शिकायत है, सेंट्रल एशिया के भी ज्यादातर मुल्क इस बात की शिकायत कर रहे हैं, और यही नहीं बल्कि चाइना के जो वेगर लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स आ रही है, उनको भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिल रही है। और दूसरी बात ये कि हम सिर्फ इतना पाकिस्तान से जो हमारे बोल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सिविलियन सुपीरियरिटी है ओवर द मिलिट्री, आपके यहाँ मिलिट्री सुपीरियरिटी है ओवर सिविलियन सिस्टम, ये सब जानते हैं और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं।
आप दोनों हजार चंद मिनट और रहें हमारे साथ, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त जारी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी हुई है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हामिद सईद हैं, जबकि भारत से सीनियर तज्जियाकार कमर आगा हैं। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी कॉलर, जरा मुख्तसर बात कीजिए। लियाकतुल मुल्क दीर से।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
नफीसा बीबी, ये पाकिस्तान जिस शराफत से काम ले रहे हैं, यानी रवा साल आप देखे 3000 दफा हमारी कंट्रोल लाइन की वो खिलाफ वर्जी हुई है। अब बात ये है कि आरएसएस के एजेंडे पर रवा मोदी साहब, वो जो शहरियत की मुतनाज़िया बिल है उसके नतीजे में जो रिएक्शन हो रहा है उससे तवज्जो हटाने और फिर कश्मीर में जो इंतहाई जुल्म हो रहे हैं और पूरी दुनिया यानी राय आमा उसके खिलाफ उठ रही है, तो 27 में ये समझता हूँ कि कम से कम मोदी साहब को 27 फरवरी का वाकया नहीं भूलना चाहिए। अगर वो मिसाइल सेट करते हैं या जो कुछ भी करते हैं तो पाकिस्तान की शराफत से उसको गलत फायदा नहीं लेना चाहिए।
आपकी बात सुन ली, बिल्कुल 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 सुन ली।
मुतहमल नहीं हो सकती।
कोहाट से मलिक नायब खान।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बीबी मैं अर्ज कर रहा हूँ, चींटियों को कभी इस मुखालते में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम और फौज में इख्तिलाफ है। इंशाल्लाह इंडिया के लिए हम एक ही है, और जब भी फौज पर या पाकिस्तान पर ये हमला करेंगे ना, तो यकीन करो कि हमारी कबाइल और हमारे आवाम इनका फौज का शाना बशाना होंगे। मगर हमारी हुकूमत से सिर्फ यही गिला है कि कबाइल को इन्होंने बगैर पूछे जम किया और केपीके में शामिल किया, वरना इंडिया के लिए सिर्फ कबाइल भी काफी था। बस हमारे हुकूमतों से यही गलती होती है कि आवाम की राय को मद्देनजर रख कर फैसले नहीं करते और उनके राय से मुखालिफ फैसले करते
हैं। मगर फिर भी हम अच्छा ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। राजा इलियास लाइन ऑफ कंट्रोल से।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब ये जो हमारे मेहमान है सैयद साहब, इनसे हम सवाल करते हैं, 4-5 साल से लाखों टन बारूद जो है कश्मीरी आवाम पर फेंक चुका है। हम लोग आपके घरों में छुपे रहते हैं हर वक्त, कि कोई पता नहीं किसों में बीमारी शुरू कर देते, खुद ही खराब वर्जी करते, खुद ही पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हम लोग बहुत बड़े परेशान हालात में है कश्मीरी लोग।
मोहम्मद सादिक चागी से।
जी बाजी नफीसुद्दीन बाजी, अस्सलाम वालेकुम। मेहमानों को भी मेरी तरफ से बहुत सारे ढेर दुआ सलाम। मैं भारत से ये कहना चाहता हूँ कि पूरी अक्वाम मुतहिदा खामोश बैठ के तमाशा देख रही है, इसका नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है बाजी, लड़ाई हम लोग कभी नहीं चाहते। हम लोग
आपकी बात सुन,
हम लोग अमन फैलाने वाले लोग है।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। अफजाल ने कॉल किया है रावलपिंडी से। जी जी बात कीजिए, बहुत मुख्तसर। वालेकुम सलाम।
बात ये हो रहा है, ये आगा खान साहब बोल रहे हैं, ये मतलब इंडिया की जुबान बोल रहे हैं, ये मुसलमान है, इनको अभी जितने पास नहीं होते, इनका नंबर आया हुआ है, ये बहुत ख्याल लेते हैं मुसलमान होने के नाते, इनको सच बोलना चाहिए।
ठीक ठीक शुक्रिया। मोहसिन अली लिया से।
अस्सलाम वालेकुम नफीसा बाजी।
वालेकुम सलाम।
अच्छा मेरी तरफ से तमाम पैनलिस्ट को सलाम, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया को बजाय जो है ना एक दूसरे के मासूम जो फायरिंग के तबादले में बेचारे बेगुनाह शहरी कत्ल होते हैं, तो इनको हर मसले का मुजाकरात के जरिए हल करना चाहिए बजाय जंग करने के, क्योंकि ये जो पैसा जंग पर जाया होगा या एक शहरियों को कत्ल करते हैं तो वही आवाम पर खर्च करना चाहिए। अगर करतारपुर का मामला हल हो सकता है, एक दूसरे के इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं, तो फिर बाकी मसाइल भी इसी तरह हर मसले को अलग अलग हल करना चाहिए। बस बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। इस वक्त हम नई दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मनोराजन मोहंती की तरफ आते हैं, ये नई दिल्ली में पढ़ाते रहे हैं, और उनसे हम तज्जिया लेते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में जो मुजाहरे हो रहे हैं ये किस तरह से भारत की सियासत पर असर डालेंगे। प्रोफेसर मनोराजन हमारे साथ हैं, پروفیسر منوراجن ہمارے ساتھ ہیں. جی پروفیسر منوراجن ہمارے ساتھ اس وقت قمر آغا بھی ہیں جو نئی دہلی میں ہیں آپ کی طرح, لیکن وہ خاصا ایک آپ سے مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ نہ فقط مسلمان بلکہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی مظاہرے کر رہے ہیں نئی دہلی میں اس شہری ترمیمی بل کے خلاف. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا مودی سرکار پر کیا اثر پڑے گا؟
اب جو سارا دیش میں خاص طور پہ یوا ورگ اور اس میں صرف مسلم نہیں, مسلم اور ہر مذہب کے یوتھ خاص کر کے یہ سب اس کے خلاف, یہ جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف اور این آر سی کے خلاف اٹھے ہیں, اور اس کا اثر ضرور پڑے گا کیونکہ وہ شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ جیسا وہ کشمیر کا زبردستی دمن کر کے کر لیا 370 کا کروا, اس طرح کا یہ بھی ہوگا یہ سوچا تھا, لیکن یہ سب کو اب بالکل سپشٹ ہو گیا کہ یہ جو ہندوتو راجنیتی کا یہ جو پورا سپشٹ ہو گیا کہ یہ مسلمان خلاف اور غریب لوگوں کا خلاف, یہ جو سی اے ہے یہ صرف مسلمان نہیں, جو لوگ این آر سی کے ساتھ این آر سی میں نہیں آئیں گے, این آر سی میں آنے کے لیے تو آپ کو دستاویز سب دکھانا پڑے گا, بہت سارے ہزاروں لاکھوں غریب لوگ ہیں جن کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ سٹیزن شپ کے لیے جو سب دستاویز چاہیے ان کے پاس ہے, تو یہ غریب کا خلاف اور مسلمان کے خلاف ہے, اور یہ جو ہمارا سمویدھان میں آرٹیکل 14 کا رائٹ ٹو ایکوالٹی, آرٹیکل 15 کا رائٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن آن یو نو کاسٹ ریلیجن ریس پلیس آف برتھ, یہ 19 اور 21 یہ سب کا خلاف ہے, سمویدھان کا خلاف ہے, اور اسی لیے سارا دیش میں یوا ورگ خاص طور پہ اور عام آدمی ابھی تو 50 سے زیادہ شہروں میں چل رہا ہے یہ آندولن.
اچھا زاہد بخاری کی طرف آتے ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروفیسر منوراجن موہنتی ہیں, ان کے علاوہ ہمارے ساتھ قمر آغا ہیں, دونوں بھارت میں ہیں, دونوں ذرا سا مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اس شہری ترمیمی بل کے بارے میں. آپ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس وقت بھارت کے خلاف اس معاملے پر, یہ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی سوچ کو اثر انداز کرے گا؟
جی بہت بہت شکریہ. نہیں, اثر انداز تو ہونا چاہیے, لیکن بس مجھے صرف ایک افسوس اور خطرہ ہے کہ جو حکومت جس گروہ کے ہاتھ میں ہے, آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں, بی جے پی کے یہ جو لیڈرز ہیں, ان کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پہ خاتمہ کرنا ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے, اور جس عقیدے کے یہ حامل ہیں اس لحاظ سے یہ تو میرا خیال پوری طرح مزاحمت کریں گے کہ جو بین الاقوامی دباؤ پڑ رہا ہے یا جو اندرونی دباؤ پڑ رہا ہے اس کے نتیجے اس کو کسی خاطر میں نہ لائیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں بالآخر جھکنا پڑے گا انہیں, اس لیے کہ اس قدر واضح خلاف ورزی ہے ہر طرح کی اقدار کی اور ان کے اپنے دستور کی اور جو بھی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی, اتنی واضح یہ خلاف ورزی ہے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو منظور کرنا یا اس کے حق میں کوئی دلیل دینا بھی بہت ہی افسوسناک ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن دباؤ بہرحال اندرونی طور پہ بھی بڑھ رہا ہے, اور صرف یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں تو خود انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے کہ انڈیا کو کیسے انہوں نے سیو کرنا ہے، یا انڈیا کی اپنی عزت کو کیسے برقرار رکھنا ہے، یا جو مقام وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اس کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اور یہ اس کے سب کچھ کے جو بھی اقدار ہوں یا ان کے خواہش ہو یا انڈیا کو جو مقام ملنا چاہیے اس سب کے منافی ہے جو کچھ یہ اقدام اس وقت ہو رہا ہے.
قمر آغا، جب بھارتی شہریوں سے بات ہوتی ہے خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھارت اسی روش پر رواں ہیں جس پر پاکستان اتنے عرصے سے رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ہم جانتے ہیں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلم جو اقلیت ہے بھارت میں ان کے ساتھ رویے کیسے تبدیل ہو گئے ہیں؟
دیکھیے کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، 14-15 کروڑ کہے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ سوچنا کہ کوئی بھی حکومت ان کو دبا دے گی یا ختم کر دے گی وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اس سے سبھی افیکٹڈ ہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سبھی کا مسئلہ ہے. منورنجن مہنتی صاحب نے ابھی بھی بتایا اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھارت کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کا بہت زیادہ نیچر پاتا، چاہے وہ لیفٹ سائڈ کی ہوں یا رائٹ سائڈ کی ہوں. ہم بھارتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر مدھیم پاتھ جسے کہتے ہیں جو بدھا نے ایوالو کیا تھا اور جس پہ گاندھی جی چلے تھے اور جو نیشنل موومنٹ میں جس کی ایکسیپٹینس ہے اور جس کے بیس پہ یہاں کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے، اس سے کوئی اگر ہٹتا ہے تو یہاں پہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت دنوں تک نہیں رہتی. تو یہاں پہ بی جے پی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے آر ایس ایس کا ہے اور آر ایس ایس کا بھی ایک ایجنڈا ہے. یہ کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں ہے. ان کی کچھ ڈیمانڈس تھیں، کچھ ڈیمانڈ جنوئن تھیں جو پاکستان سے کی طرف پاکستان سے جڑی ہوئی تھی یا کشمیر کے اندر جس طریقے سے ملیٹنسی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو کافی سپورٹ بھی ملی. لیکن یہ سوچنا کہ ہر چیز بدل جائے گی یا یہ چاہیں گے تو بدل لیں گے وہ ممکن نہیں ہے. ہم نے جب بھی دیکھا ہے، ہمارا نیشنل موومنٹ کا بہت پرانا ایکسپیرئنس ہے اور یہاں کا ایک مزاج ہے کہ جہاں بھی اگر کوئی اس راستے سے ہٹتا ہے تو فوراً جنتا سڑک پہ نکل آتی ہے، پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن ہونے لگتے ہیں. اور بی جے پی بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، اسی لیے اس نے جنسنگ کو ختم کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی بنائی جس کے مینیفیسٹو میں اس نے سیکولرزم رکھا اور اس کے اوپر عمل کرنے پہ مجبور ہو گئی. اب اگر اس سے دوبارہ کوئی جو بھی ہٹے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کی لائن بہت دنوں تک نہیں چلے گی. یہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میڈیا کا بھی، میڈیا جو سپورٹ کرتا ہے وہ ودرا بھی کرنا جانتا ہے اور ودرا بھی کر لیتا ہے وقت آنے پہ. میڈیا اسی کے ساتھ یہاں رہتا ہے، پبلک اوپینین جس کے ساتھ ہوتی ہے، اسی کو اس کا سروائیول نہیں ہوتا.
جی جی قمر آغا، آپ نے اچھی باتیں کی. میں صرف پروفیسر موہنتی سے یہ پوچھنا چاہوں گی. پروفیسر موہنتی، جنوری میں بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس شہری ترمیمی بل پر ایک سنوائی رکھے گی، آپ کی کیا توقعات ہیں اس وقت؟
ہاں، میں تو پہلے دربھاگیہ یہ ہمارا ہے کہ وہ سنوائی ایک مہینہ دیر کر دیا. کم سے کم کچھ انیشیل کمنٹ دینا تھا سپریم کورٹ اور جنوری تک ٹال دیا. اگر سپریم کورٹ پچھلے ہفتے یہ جامعہ انسیڈنٹ کے بعد اگر انٹروین کرتا تو کم سے کم اس کا کچھ اثر پڑتا. ابھی ہمارا امید تو تھوڑا بہت ہے، لیکن جب تک یہ پورا دیش اس کا وچار نہیں کرے گا اور ہمارا آندولن، شانتی پورن آندولن سارا دیش میں چلتا رہے گا اور بھی مضبوط رہے گا، تب یہ جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو خطرہ آیا ہے اس سے، تب ہمارا امید کچھ ہے. نہیں تو سپریم کورٹ کا پچھلا کئی राय बहुत निराशजनक है। इसलिए उम्मीद तो है हमारा कम से कम, क्योंकि ये क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का लंघन किया गया है, आर्टिकल 14-15 का जरूर लंघन किया गया है। इसलिए हमारा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ इंटरवेंशन देगा, लेकिन ये जो एक महीना टाल दिया इसमें हम दुखित है।
अच्छा अच्छा, बहुत दिलचस्प। और जाहिर है हमारी नज़रें रहेंगी भारत पर कि आपकी सुप्रीम कोर्ट किस हद तक लोगों की राय को सुनती है। हमारे साथ थे नई दिल्ली में साबिक प्रोफेसर मनोराजन मोहंती, उनके साथ थे सीनियर तज्जियाकार कमर आगा, और अमेरिका से थे सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाहिद बुखारी। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू अच्छा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि अमेरिका के दफ्तर खारजा ने फैसला किया है कि अमेरिका जो फौजी तरबियती प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसको बहाल कर रहा है। इस पर हम सुनेंगे रिपब्लिकन पार्टी के हामी और डोनाल्ड ट्रंप के हामी साजिद तारर को, जबकि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एसएम अली भी हमारे साथ होंगे। लेकिन आइए इस हवाले से आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं जलील अख्तर।
अमेरिका की इंतजामिया ने अपने फौजी तरबियती और तालीमी प्रोग्राम में पाकिस्तानी फौज के अफसरान की शमूलियत की बहाली की मंजूरी दे दी है, तहम ये बहाली कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत है। खबर सांदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान ने एक ई मेल में कहा है कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी फौजी तरबियती प्रोग्राम में शमूलियत की बहाली का मकसद उनके बकौल दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तआवुन का फरोग और मुश्तरका तरजीहात को एक मौका फराहम करना है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान के बकौल अमरीका ठोस इकदाम के जरिए ऐसी बुनियाद रखने का ख्वाह है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। अमरीकी फौजी तरबियती प्रोग्राम में पाकिस्तान की शमूलियत की बहाली का फैसला ऐसे मौके पर सामने आया है जब रवां साल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान दो मुलाकातें हो चुकी हैं। अमरीका की तरफ से फौजी तरबियती प्रोग्राम की बहाली के ऐलान पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम सलामती के अमूर के तजियाकार तलत मसूद का कहना है कि फौजी तरबियती प्रोग्राम बहाल करना अमरीका की तरफ से इस बात का इंदिया है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाह है।
जो माजी में तलखियाँ थी कुछ बहुत हद तक कम हुई हैं, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में जिस किस्म का किरदार अफगानिस्तान में किया है और जिस किस्म के ताबुन दिया है अमेरिका को, उसके अवज में मेरे ख्याल में अमेरिका में जो सेनेट है, जो हुकूमत है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसमें उसकी सोच में तब्दीली आ रही है। इस वजह से आपने देखा कि ये जो असिस्टेंस थी उसको रिवाइव कर रहे हैं।
बाज़ तजियाकारों का कहना है कि तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात अभी जारी हैं और अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस भी बदस्तूर मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान के फौजी इदारों के साथ ताल्लुकात को उस्तवार रखना अमेरिका के मफाद में है। पाकिस्तानी फौज के साबिक ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
अब भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन है कि वो मजीद अफगानिस्तान अमन के बारे में अपना किरदार अदा करेगा, और खित्ते की सूरत हाल में भी मेरे ख्याल में कि अमेरिका की जो यहाँ पर एग्जिट होगा वो एग्जिट के भी पाकिस्तान पर अमेरिका कुछ न कुछ स्टेक्स रखना चाहता है कि वो किरदार अदा करते रहेंगे। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये बहाली अस्करी ताल्लुकात का एक रिवाइवल है और एक अमली कदम भी है।
याद रहे कि सदर ट्रंप ने अगस्त 2018 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद रोकने का फैसला किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज के अफसरान पर मुश्तमिल दस्ता अमरीकी फौजी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सका था। محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم ایک تھنک ٹینک سے وابستہ پروفیسر ایس ایم علی سے ابتدا کرتے ہیں. پروفیسر علی، ہمیں ذرا سا اس کی تکنیکی نوعیت بتائیے کہ امریکہ نے جس طرح طے کیا ہے کہ پاکستان کو فوجی تربیت دے گا، اس سے آپ پاکستان کو کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟
جی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دراصل پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں، ان کے مابین جو بہتری کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. دراصل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کئی پچھلے پروگراموں میں بھی، کہ پچھلے چند ماہ میں جو خطے کی صورتحال ہے، اس میں پاکستان نے امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ سچویشن کو بہتر بنایا جائے اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو اور جہتیں ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کی تصویراتی قیادت کو، فوجی قیادت کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سفارتکاروں کو بھی مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. اور جس طرح ابھی آپ کے شو میں بھی تھوڑی دیر پہلے طلعت مسعود صاحب نے بھی کہا کہ اس کے ذریعے سے ایک ریلیشن شپ میں امپروومنٹ آئی ہے، جو کہ پچھلی جو ہمارے باہمی خدشات یا غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کا ایک موقع ملا ہے. اور اس ایک ریگولر ایکسچینج کے ذریعے سے ہائی لیول ملٹری، ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک لیول پہ دونوں ممالک نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ ہمیں اس ریلیشن شپ کو سسٹینیبل اور ملٹی ڈائمینشنل رکھنا دونوں ملکوں کے انفرادی اور دو طرفہ اور باہمی مفاد میں ہے. تو اسی کانٹیکس میں یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے پاکستانی فوجی افسران کا، اس کو رینیو کیا جا رہا ہے، بلکہ کچھ ہی عرصے میں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ، بلکہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو سیکیورٹی کے تعاون کے حوالے سے اور بھی کئی شعبوں میں جو دونوں ممالک کا تعاون ہے، وہ مستقبل میں زیادہ بڑھے گا.
اچھا، اس وقت ہم ساجد تارر کی طرف آتے ہیں، ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. ساجد تارر، ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خواہش رہی ہے کہ امریکی فوجی جلد افغانستان سے انخلا کریں. پاکستان پر اب انحصار کرنا، آپ کے خیال میں اس نصب العین کا کس حد تک حصہ ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی بھی ایک وائٹل رول ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی ایک نشانی اس چیز کی ہے کہ لنڈسی گرہم ابھی ریسنٹلی پاکستان گئے اور پاکستان میں انہوں نے ہائی آفیشل سے ملے، جنرل باجوہ صاحب سے ملے، خان صاحب سے ملے، اور اس کے بعد افغانستان گئے. کیونکہ یہ پرائرٹی کا حصہ ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کا انخلاء جلد سے جلد ہو سکے. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ خلیل زادے، ان کی میٹنگ جس سے پہلے اور طالبان کے ساتھ میٹنگ شروع ہو چکی ہے. میرے خیال میں یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، پاکستان کے لیے خوش آئند ہیں. پاکستان کے ساتھ جس طرح پہلے ابھی آپ کے پروگرام میں ملٹری ایکسرسائزز کے بارے میں ورتھ $2 billion، یہ سارا These are all good news for Pakistan. میرے خیال میں پاکستان کو فارن پالیسی کے حوالے سے کافی اچھی خبریں، جس طرح آئی ایم ایف کی دوسری قسط مل رہی ہے پاکستان کو، اور اسی حوالے سے ایلس ویلز جو ہیں انہوں نے 15 ٹریڈ ڈیلیگیشنز لے کے پاکستان جانے کا عندیہ دیا ہے، اور یہ ساری پاکستان کے لیے میرے خیال میں اچھی خبریں ہیں فارن فرنٹ پہ.
پروفیسر علی، یہ بتائیے، جب انخلا ہوگا، اور بلکہ اس سال ہی کافی کچھ ٹروپس امریکہ نے نکالنا شروع کر دیے ہیں افغانستان سے، پاکستان اپنا دفاع کس طرح کر سکتا ہے تاکہ جو یلغار ہے یا طالبان کا ایگزڈس ہے یا لوگوں کا جو انخلا ہے، اس سے بچا جائے؟
میرے خیال میں بارڈر پہ
یہ پروفیسر علی کے لیے سوال ہے. جی جی
جی، بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو تجربہ پچھلے 40 سال میں اپنے مغربی سرحدوں کے حوالے سے رہا ہے، وہ بہت قیمتی بھی ہے اور بہت کوسٹلی بھی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور پالیسی ساز افراد اور شعبے ہیں وہ بہت کیئرفلی اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے, کیونکہ آبویسلی خدشہ یہاں یہی پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس کا ایک بلو بیک شاید یہاں پہ آئے, لیکن اسی وجہ سے دیٹ از دا ویری ریزن کہ پاکستان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے خاص طور پہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی افغانستان کے حوالے سے کہ جو پیس پروسیس ہے ہم اس میں فیسیلیٹیشن کا رول تو پلے کر رہے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی سولوشن ہے وہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہونا چاہیے, تو اگر یہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ نہیں ہوگا, اس کو باہر سے مسلط کرنے کی کوشش کسی بھی جانب سے کی جائے گی تو پاکستان پہ اس کے بلو بیک کے خدشات میں مزید اضافہ ہوگا, تو پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کے ایک نان وائلنٹ انداز میں ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ڈیولپ کریں جو کہ ان کے اپنے ملک کی داخلی سلامتی کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اس اینڈ میں پاکستان جس حد تک سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے وہ کرے گا, اور یہ پاکستان بارہا واشنگٹن کو باور کراتا رہا ہے کہ اگر یہ رول ہے اور اس نیت سے یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں تو پاکستان will not be found lacking in providing any support. لیکن اگر یہ سچویشن ڈیٹیریٹ ہوتی ہے اور ڈسٹرسٹ کی وجہ سے کوئی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, تو آبویسلی ہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری طرح تیار ہوگا کہ وہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں یا جو جو اسپل اوور افیکٹ ہے وہ پاکستان پہ ایک ایسے وقت میں خاص طور پہ مینیمائز کیا جائے جبکہ ہماری مشرقی سرحد پہ اور کشمیر میں بھی صورتحال کشیدہ ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی ایک ڈائیورشن کریٹ ہو پاکستان کی افواج اور فوجی قیادت اور کیپیبلٹیز کے لیے.
ساجد تارر, یہ بتائیے, ہر مرتبہ امریکہ جب کوئی سمجھوتا کرنا چاہتا ہے طالبان کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے افغانستان کے اندر. بنیادی طور پہ طالبان نے کبھی طے نہیں کیا, کبھی بھی اتفاق نہیں کیا کہ وہ جنگ بندی کریں گے. ایسی صورتحال میں امریکہ اسے نمٹنے کے لیے کیا سوچ رہا ہے؟
میرے خیال میں افغانستان کے اندر جو ایشوز یا ان کے جو چیزیں جنگ بندی کرنا نہ کرنا, پچھلی دفعہ جو اس میں سسپینشن آئی یہ ساری چیزوں میں, وہ انٹرنل امریکن انٹرنل جو تھا وہ ایشو تھا, اس کے انخلا پہ پینٹاگان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تحفظات تھے کہ کس طریقے سے نکلا جا رہا ہے وہاں پہ. میرے خیال اس نے ایک وائٹل رول ادا کیا. پچھلی دفعہ ٹرمپ صاحب کو ان کے اپنے ایڈوائزرز نے دے ور ناٹ پلیزڈ ود دم, بولٹن صاحب واز ون آف دم. تو یہ میرے خیال میں اس دفعہ, حالانکہ اگلے دن بھی وہاں پہ ایک حادثہ ہوا ہے افغانستان میں, لیکن اس دفعہ میرے خیال میں یہ اس کو یہ اپنی تکمیل تک پہنچے گا, کیونکہ طالبان بھی اب کافی عرصے سے ان کو بھی ایک سگنل جا چکا ہے, اور امریکن جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پینٹاگان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریزرویشنز تھے کہ جس طریقے سے یہ کانٹریکٹ کو منطقی تک انجام تک پہنچایا جا رہا تھا, میرا اس وقت میرے خیال میں بوتھ پارٹیز دے آر سیریس, اور چھوٹا موٹا اگر ہوا بھی تو ان چیزوں کو درگزر کیا جائے گا.
پروفیسر علی, آپ بھی آپٹیمسٹک ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت ہے وہ کامیاب ہوگی؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ اور 18 سال کی طویل اور صبر آزما جنگ کے تمام تر نتائج دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن میں یہ ادراک پیدا ہو چکا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو ہسٹوریکل کلچرل اور پولیٹیکل ریالٹیز ہیں, ان کو سامنے رکھ کے افغانستان کے سلامتی کا حل تلاش کیا جائے, اور اس کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان کی جو کوشش رہی ہے واشنگٹن کو بتانے کی کہ افغانستان کی جو تاریخ ہے, اس کا جو جغرافیہ ہے اور اس کا جو تمدن ہے, یہ وہ تین فیکٹرز ہیں جس کو کسی بھی سیکیورٹی کے سولوشن کے لیے اوور لک یا اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اسی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے ایک حقیقت پسندانہ انداز میں, اور اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شاید کابل کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا انفلوئنس سیاسی اعتبار سے شاید افغانستان کے اندر کم ہوگا, اور یہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے جس کو نگلیکٹ کرنا آئی تھنک واشنگٹن خود بھی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن کیا اس پولیٹیکل ریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کیا اپنی ایبلٹی اور اپنے انفلوئنس کو پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان آل کانسٹیٹوئنسیز آف افغانستان؟ آئی تھنک دیٹ از دا کریٹیکل کوشچن فار طالبان دیم سیلف ایز ویل ایز فار دا امیرکن لیڈرشپ. اینڈ آئی تھنک وتھ پیسج آف ٹائم جتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرس کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے اتنا یہ پروسیس اور کنکلوژن جو ہے وہ نان وائلنٹ ہوگا, اتنا براڈ بیسڈ ہوگا, اتنا پولیٹیکل ہوگا, اور اتنا وہ اس ملک اور اس خطے کی سلامتی کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور امریکہ کے لانگ ٹرم سیاسی اور جو تصویراتی مفادات ہیں ان کو بھی سوٹ کرے گا. اور اس کے ذریعے سے جو اوور آرچنگ امریکہ کا کنسرن ہے افغانستان کے حوالے سے, جو کہ وہ جس کی وہ توقع کرتا ہے طالبان سے بھی, کہ افغانستان سے امریکہ کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا دار و مدار بھی اس بات پہ ہے کہ طالبان کو مستقبل کی سیاسی ڈسپنسیشن میں کتنا حصہ ملتا ہے, جو کہ تاکہ وہ ان ریٹرن امریکہ کو یہ اشور کر سکیں کہ ہم اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہاں کے افراد یا یہاں کی ٹیریٹری امریکہ کے خلاف استعمال نہ کی جائے. جب تک وہ اس کیپیبلٹی اور اس پوزیشن میں آ نہیں سکتے, میں نہیں سمجھتا کہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ امریکہ کو یہ گارنٹی دے سکیں کہ جی یہ خطہ, یہ ملک اور یہاں کے لوگ امریکہ کے مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے, اس کو یقینی بنا سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو.
بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے سینٹر فار سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسلام آباد میں پروفیسر ایس ایم علی, جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. ان کے ساتھ تھے ساجد تارر, جو ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ موضوع ہم نے آخر میں رکھا کیونکہ خبر بالکل ہمارے پاس تازہ آئی ہے کہ جو ناردرن علاقے ہیں ملک کے, اس میں کوئی 6.4 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا ہے. اور اس کو جاننے کے لیے اور یہ کہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں, ہم نے زلزلے کے شعبے کے ماہر زاہد رفیع سے رابطہ کیا ہے. وہ اسلام آباد میں میٹ آفس میں زلزلے کے ماہر ہیں. رفیع صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے اس نے کتنا نقصان کیا ہے, اور کیا اس کی وجہ سے کوئی جانیں ضائع ہوئی ہیں؟ اس کی وجوہات بھی بتائیے سننے والوں کو.
جی, بہت شکریہ. یہ آج پاکستان وقت کے مطابق 4:39 پہ یہ ایک اسٹرانگ ارتھ کویک تھا, اور اس کا آنے کا جو ہے پیٹرن وہی ہے جو افغانستان کے اندر ایک علاقہ ہے, ہندو کش کا ایریا ہے. یہ آج 6.4 میگنیچیوڈ کا تھا. اب یہ جو ایریا ایسا ہے یہاں پہ تقریباً جو 2 سال سے 3 سال کے بیچ میں ایک ارتھ کویک ایسا ضرور آتا ہے جو 6 میگنیچیوڈ کو کراس کرتا ہے. تو باقی جو ڈیمیجز کی بات ہے تو پاکستان میں تو یہ کوئی ایسے خاص ڈیمیجز نہیں ہوئے. تو ایسے چند گھروں کی دیواریں گری ہیں, اور اب تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق
ایک 4 years old بچہ جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. باقی تو بہت زیادہ ڈیمیجز کے فی الحال تو رپورٹ نہیں ہے, کیونکہ ریموٹ ایریا کا ہے. مے بی تو خدا ناخواستہ ایسی رپورٹس ہوں جو ہمیں کل صبح تک موصول ہو جائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ارتھکویک اتنا اسٹرانگ تھا کہ یہ انڈیا کے علاقے نئی دلی تک فیل کیا گیا ہے. انڈیا کا جو پنجاب کا ایریا ہے وہاں تو اسٹرانگ شیکنگ ہے, لیکن جو نئی دلی ہے وہاں پہ شیکنگ ہوئی ہے لیکن وہ ویک شیکنگ ہوئی ہے. اس لیے اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ ارتھکویک تھا.
اچھا اچھا, اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں ریسکیو آپریشن کے سربراہ بلال فیضی کی طرف آتے ہیں. فیضی صاحب یہ بتائیے, ظاہر ہے یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن اس طرح کے زلزلے آتے رہتے ہیں اور ہندو کش میں یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کے نئی دہلی تک اثرات محسوس ہوئے ہیں. آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کی احتیاط کی جائے اگر خدشہ پیدا ہو کہ زلزلہ آ رہا ہے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد آج 4:39 میں پاکستان تقریباً پورے پاکستان میں جو ہے وہ زلزلہ آیا, جس کی شدت جو ہے ریکٹر اسکیل کی 6.2 جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے. اور اس دوران جو ہے وہ اپر بیگ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک بچی جو کہ وہ گری ہے, دیوار گری ہے, اس سے متاثر ہوا ہے اور وہ بھی مائنر زخمی ہوا ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو شکر الحمدللہ اس زلزلے میں کسی قسم کی جانی یا مالی میجر کیجولٹی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. جب بھی اس قسم کا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے گی کہ وہ سیف سائٹ پہ نکل آئیں, یعنی اگر وہ گھروں میں ہیں تو گھر کے اندر ہے تو وہ کسی مضبوط چیز کے نیچے جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائیں, یا جو ہے وہ اگر گھر سے باہر نکل سکتے ہیں تو وہ اوپن اسپیس میں آ جائیں. لیکن اس دوران جو ہے وہ دوڑ لگانا یہ جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. جب بھی اس قسم کا زلزلہ دوران زلزلہ جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ ایک ہی جگہ پہ ساکت رہے اور کسی ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ آپ چھپ سکیں. تو اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر یکمشت آپ نہیں کر سکتے. اس میں تین جو ہے مختلف فیزز ہوتے ہیں, اس میں سب سے پہلا فیز جو ہے وہ ایمرجنسی ریسپونڈ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو, پھر اس کے بعد ریلیف ہوتی ہے, پھر ریہیبلیٹیشن. یہ تین فیزز جو ہے وہ ایمرجنسی کے بعد آتی ہے, اور جب بھی کوئی اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. دوسرا جو ہے وہ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن اور دیگر ادارے جتنے بھی ہیں گراؤنڈ میں وہ سب جو ہے وہ مل کے کام کرتے ہیں اور کسی بھی سانحے میں عوام الناس کو بر وقت اور بہترین خدمات فراہم کرتے ہیں.
رفیع صاحب, کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا زلزلہ آتا ہے اور یہ کوئی 210 kilometers کی تہ تک پہنچا ہوا زلزلہ تھا, تو کتنا خدشہ ہے کہ یہ دوبارہ بھی اس کی جو ہے دوبارہ آفٹر افیکٹس بھی ہوں گے؟
دیکھیے جہاں تک
یہ زاہد رفیع صاحب, زاہد صاحب جی
جی میں زاہد رفیع بات کر رہا ہوں. یہ جو ہندو کش کا پیٹرن ہے جو ہم اپنے دیکھتے ہیں, نرس کرتے ہیں, اس پیٹرن میں آپ کو شخص کم آتے ہیں. یہ جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 2-3 سال میں ایک کوئک ہوتا ہے جو 6 سے اوپر کا ہوتا ہے, اور 5 سے 10 سال کے بیچ میں ایک کوئک آتا ہے جو 7 کو کراس کرتا ہے. یہ اس ایریا کا بڑا اچھا پیٹرن ہے. یہ جس جگہ پہ آتا ہے وہاں پہ تین جو پہاڑی سسمیں واپس میں آ کے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشرائز کرتے ہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ جب ایک کوئک آ گیا, آئے گا ہمیشہ یہ 150 کلومیٹر نیچے آئے گا, اور زیادہ نیچے آنے کی وجہ ہے کہ یہ دلی تک یا دور دراز تک علاقوں میں یہ فیل کیا جاتا ہے. لیکن یہ اس کا پیٹرن ایسا ہے کہ یہ سلو موونگ ویوز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ڈیمیجز نہیں ہو پاتے.
اچھا اچھا, چلیں شکر ہے, یہ بھی ایک غنیمت ہے. اس پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے زلزلے کے ماہر میٹ آفس میں زاہد رفیع, جبکہ کے پی کے میں ریسکیو آپریشن کے سربراہ بلال فیضی بھی ہمارے ساتھ ہے. اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
کل جمعرات کے روز امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثہ ہوا، جس میں معیشت، صحت کی سہولتوں اور ماحولیات کی تبدیلی کے موضوعات پر زوردار بحث ہوئی، اور اس پر بھی کہ آئندہ برس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے میں کون سا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے۔ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے۔ یہ مباحثہ پی بی ایس نیوز آور یا پبلک براڈ کاسٹنگ نیوز پروگرام اور امریکی سیاست سے متعلق کمپنی پولیٹیکو کے تعاون سے منعقد کیا گیا، اور اس میں اہم نقطہ اس ہفتے ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کا مواخذہ تھا۔ نمایاں امیدوار جو بائیڈن سمیت تمام ڈیموکریٹک امیدواروں نے مواخذے کی حمایت کی، تاہم بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
I refuse to accept the notion, as some on this stage do, that we can never get to a place
میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا جیسا کہ اسٹیج پر موجود بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہم اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمارے درمیان دوبارہ تعاون ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم ایک مردہ قوم ہیں، ہمیں اتفاق رائے تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ بائیڈن کی عمر 77 برس ہے اور وہ یہ وعدہ نہیں کر رہے کہ آئندہ نومبر میں منتخب ہو گئے تو دوسری مدت کے لیے بھی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ بائیڈن کے بعد ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے اقتصادی ریکارڈ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا،
We need an economy that works for working families, not just the 1%. That is what our
ہمیں ایک ایسی معیشت کی ضرورت ہے جو صرف 1% لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ملازمت پیشہ خاندانوں کے لیے کام کرے، اور ہماری انتخابی مہم اسی بارے میں ہے۔ معیشت ہی میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن کے لیے بھی مرکزی نقطہ تھی۔ انہوں نے کہا،
And when you see a government that works great for the wealthy and the well-connected and for no one else, that is
جب آپ ایسی حکومت دیکھتے ہیں جو صرف دولت مندوں اور بارسوخ افراد کے لیے ہو تو یہ خالص بدعنوانی ہے اور ہمیں اسے چیلنج کرنا ہوگا۔ نمایاں امیدواروں کے بعد ریاست انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹیجج کا نمبر آتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈیموکریٹس مہنگی اور وسیع اقتصادی تجاویز سے ووٹروں کو جدا کر دیں گے۔
Yes, we must deliver big ideas. And yes, taxes on wealthy individuals and on corporations are going to have to go up.
ہمیں بڑے تصورات پیش کرنے چاہیے، اور ہاں دولت مند افراد اور کاروباری کمپنیوں پر ٹیکس میں اضافہ ہوگا، مگر ہمیں اپنے وعدوں پر ہوشیار ہونا ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہم ایسے وعدے کریں جو پورے کر سکیں۔ اینڈریو یانگ ایک بزنس مین ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹس کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے صرف صدر ٹرمپ پر توجہ مرکوز رکھی تو سن 2020 میں وہ وائٹ ہاؤس کھو دینے کا خطرہ مول لیں گے۔
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies. We stand with them firmly. We
have جتنا زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اتنا ہی امریکی ہم پر کم اعتماد کریں گے کہ ہم واقعتاً یہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اور یہ مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس مباحثے میں تجارت اور خارجہ پالیسی کے مسائل پر بھی توجہ رہی۔ کئی امیدواروں نے ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت کی، ان میں سینیٹر ایمی کلوبیشر بھی شامل تھیں۔
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies. We stand with them firmly.
چنانچہ اگر ہم چینیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ کہ ہم اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب مسئلہ انسانی حقوق کا ہو تو ہماری خارجہ پالیسی بے حد واضح اور جامع ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ایمی کلوبیشر کے۔ جمعرات کو ہونے والے اس مباحثے میں بزنس مین ٹائم سٹیئر نے بھی حصہ لیا۔ امریکی ریاست آیووا میں صدارتی کاکس صدارتی مہم کا آغاز 3 فروری سے کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.